السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی سحری ٹرانسمیشن اہل بیت ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور حسب معمول آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی جو اس پروگرام میں ہمیشہ سے ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. اور آج کا موضوع ہمارا توفیق خدا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ آپ کو توفیق دے. توفیق کا لفظ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے. یہ توفیق ہے کیا چیز, کس چیز کو ہم توفیق کہتے ہیں, اور اس توفیق کے اثرات کیا ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی لوگ جو اپنی زندگی کو سیریس لیتے ہیں اور ایک سیریس مسئلہ زندگی کو سمجھتے ہیں, ایک ہے نان سیریس لوگ جو کہ زندگی ہم پیدا ہو گئے ہیں, اب ہم نے دنیا میں جینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے, انتقال پر ملال ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے. لوگ بھی کہیں گے کہ جی بڑا اچھا بندہ تھا, بڑے آرام سے اس کی جان نکل گئی, جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور اتنے قرآن ختم ہو گئے, اتنی سورتیں پڑھی گئیں, اتنے درود شریف پڑھے گئے, اتنی مجلس ہو گئی, اتنے لوگ آئے جنازے میں, اور ہم نے ان کو اس طرح کر کے دولہا بنا کے بھیج دیا ملک الموت کے ساتھ. لیکن وہاں پہ کیا ہونا ہے وہ ایک سیریس میٹر ہے, ان میں یہ مذاق والی بات نہیں چلے گی کہ جی آپ دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں اور اگر جنازہ اچھا ہو گیا تو بخشے گئے. جنازے کا اچھا ہو جانا, توفیقات کا مل جانا یہ مسئلہ نہیں ہے, کہ ضروری نہیں کہ اچھا جنازہ ہو جانا بخشے جانے کی بھی دلیل ہے, ضروری نہیں کہ آرام سے جان نکل جانا وہ بخشے جانے کی بھی دلیل ہے, ضروری نہیں کہ لوگ آپ سے راضی ہیں, وہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ دیکھنا پڑے گا, اور اللہ بھی آپ سے راضی ہے وہ بڑا سیریس میٹر ہے, اور اس کو لوگ سیریس لینا چاہیے لوگوں کو. اور جو لوگ سیریس لیتے ہیں وہ زندگی کے حالات کے لیے قبل از وقت اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے وہ اپنی تعلیم اور وہ نوکری, اپنے کمائی, انکم وغیرہ کی طرف توجہ دیتے ہیں, گو کہ اللہ کی طرف سے, معبود کی طرف سے ہمیشہ. جو شادی شدہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی, اور پروردگار عالم رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے جب انسان کی شادی ہوتی ہے. جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا اور جب شادی ہوئی اس کے فوراً بعد ان کی انکم میں اللہ نے بوسٹ عطا کیا, ایک ان کو بوسٹر مل جاتا ہے, ایک سپورٹ مل جاتی ہے اس طرف سے جہاں سے اس کی توقع نہیں بھی ہوتی, تو وہاں سے اس کو اللہ سورس آف انکم ان کی بنا دیتا ہے اور مالی اعتبار سے ان کو ایک بوسٹ مل جاتا ہے, اور اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں. لیکن پھر بھی انسان اپنی شادی کی تیاریاں تو کرتا رہتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کل میں نے شادی کرنی ہے, پھر میری اولاد ہوگی, میرے بچے ہوں گے, میرا گھر بار ہوگا, میرے لیے ایک سورس آف انکم کی ضرورت ہے, تعلیم کی طرف توجہ دیتا ہے سیریس لیتے ہوئے. ابھی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں, اس کا فائدہ اس کو فیوچر میں ملے گا, مستقبل میں ملے گا. اور پہلے زمانے میں تو البتہ علم جو ہوتا تھا وہ اپنی جان کے لیے, اپنی جاننے کے لیے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے کہ میری عقل و شعور اور ان چیزوں کو سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو, لیکن آج کل صرف نوکری کے لیے لوگ علم حاصل کرتے ہیں, یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتے ہیں, علم کے حصول کے لیے نہیں جاتے, نوکری کے حصول جو وہ مقصد حیات بن گیا ہے. لیکن بہرحال جو چیزیں ہوتی ہیں, انسان جو سیریس لیتے ہیں زندگی کو, جو شادی کو سیریس لیتے ہیں, وہ اپنے لیے پارٹنر جو ڈھونڈتے ہیں, باقی کہتے ہیں جی بس رشتہ مل جانا چاہیے, لڑکی خوبصورت ہو, لڑکی ٹھیک ٹھاک ہو, اور مثلا جاب شاپ کرنے کے بھی قابل ہو, اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. جو سیریس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اس کی ذہنی ہمانگی ہونی چاہیے ہمارے سے. اگر میں دیندار ہوں تو میری شریک حیات بھی میری طرح دیندار ہو, مینٹل میچ ہونا چاہیے, اسپریچول میچ ہونا چاہیے, فزیکل میچ بعد کی بات ہے, اگر مل گیا تو نور اللہ نور, اگر نہیں ملا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, چونکہ روحانی میچ اور مینٹل میچ کا مل جانا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس شخص کے لیے جو دور اندیش آدمی ہوتا ہے اور جو زندگی کو زیادہ لیتا ہے, سیریس لیتا ہے. ان تمام چیزوں میں حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مختلف حالات ہمیں زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں, کبھی بیٹے کی تعلیم, بیٹی کی تعلیم, گھر والوں کا مسئلہ, دوستوں کا مسئلہ, اقتصادی مسائل, سوشل مسائل, مذہبی مسائل کئی دفعہ درپیش آ جاتے ہیں. فیملی میں کوئی بچہ یا بچی یا کوئی فرد وہ دینداری سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے دین کی اہمیت کا اندازہ دلایا جائے کہ زندگی میں کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, گھر بنانا یہی مسئلہ نہیں, روح کی طرف توجہ دینے کا مسئلہ ہے. کس طریقے سے اپنے بچے کو اس مادی ماحول میں, میٹریلسٹک سسٹم ہے جہاں ہر طرف پیسے, پیسہ, 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 ہر مسئلے کا حل پیسہ بن گیا ہے, انسان کے عیبوں کا ستار العیوب پیسہ بن گیا, کوئی بھی عیب انسان میں ہو پیسہ اگر آپ کے پاس ہے کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھتا ہے, پیسہ جس کے پاس نہیں ہے اگر عزت والا اور صاحب تکریم بھی ہے اس کی کوئی عزت نہیں, اور اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو کوئی بے عزت آدمی جو جس کے پاس کوئی عزت کے کوئی جواز موجود نہیں کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے وہ بھی با عزت کہلاتا ہے. شہر اگر آپ برپا کر دیں تو لوگ اس کی وجہ سے آپ کا احترام بھی شروع کر دیں گے, اور اگر آپ آرام سے اور دلیل سے, عقل سے, منطق سے, پیار محبت سے بات کریں گے تو ہر آدمی آپ کے اوپر جم کرنا شروع کر دے گا. یہ تمام باتیں دنیاوی اس ماحول میں ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں, لیکن کیا اسی کی میں پستہ چلا جائے؟ نہیں. جو بامقصد انسان ہوتا ہے, جس نے زندگی کا مقصد صرف پیدائش سے انتقال تک وہ اس چیز کو نہیں سمجھا, بلکہ اس کے بعد کے مراحل کو بھی زندگی سمجھتا ہے, بلکہ اصل زندگی کا آغاز موت کے بعد کے مرحلوں کو سمجھتا ہے, ایسا فرد جو روح کی طرف متوجہ ہے, روح کی گہرائیوں کی طرف متوجہ ہے, وہ ان چیزوں کے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا, اپنے وجود کو تیار کرنا آئندہ آنے والے حالات کے لیے, اس کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے. اور یہ حالات کے مطابق ڈھال لینا یہ صرف انسان کے بس میں نہیں, یہاں پروردگار عالم کی توفیق جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم اس توفیق پروردگار عالم ایسی ہو جو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے, یعنی جو حالات ہوں اس کے مطابق آپ ڈھل جائیں, اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں, آپ کو ایسے وسائل غیب سے پروردگار عالم عطا فرما دے کہ آپ ان مسائل میں, پریشانیوں میں گھبرائیں نہیں. آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے, اور ہم ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ پروردگارہ ہمیں کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالنا جس میں تیری مدد شامل حال نہ ہو. اللہ کی مدد, اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں جانا ہے, پرواز کرنی ہے ہماری روح نے, بلندی کی طرف جانا ہے, تو بلندی کی طرف جانے کے لیے کسی بھی پرندے کو پر چاہیے ہوتے ہیں. وہ پر جو ہیں ہماری توفیق ہے جو پروردگار عالم ہمیں عطا کرتا ہے. فطرس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لوگ بیان کرتے ہیں, اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ واقعہ اسی طرح کے, ان کے پر جو تھے کسی وجہ سے منقطع ہو گئے تھے, ان کی وہ پرواز کی قوت ختم ہو گئی تھی, اور جب ان فرشتے آ رہے تھے زمین کی طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر, تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں سارے فرشتوں؟ کا امام حسین کی ولادت ہے. تو انہوں نے اللہ سے امام حسین کے وسیلے سے دعا کی تھی, پروردگارہ اس وجود کے صدقے جو اس زمین پہ پیدا ہو رہا ہے اور جس کے لیے فرشتے بھی جس پہ خوش ہیں, پروردگارہ مجھے وہ پر عطا کر دے. اور پروردگار عالم کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ پر اللہ نے ان کو عطا کر دیے. یہ پر جو ہے ہمارے لیے توفیق ہیں, ہماری روح کو ان پروں کی ضرورت ہے جو ہم پرواز کر سکیں. گناہ وزن ہے جو ہمیں, ہمارے وزن کی وجہ سے پر جتنے بھی مضبوط ہوں, وزن اگر ہمارے اوپر ہوگا تو وزن ہمیں اوپر نہیں اٹھنے دے گا. ان وزن کو ہٹانا استغفار کے ذریعے, توبہ کے ذریعے, یہ ماہ مبارک کی خصوصیت ہے. انسان کو متوجہ ہونا چاہیے, کمزوری, کوتاہی, غلطی, گناہ ہر کسی سے سرزد ہوتا ہے, لیکن اس گناہ کو سے بدتر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم دور ہٹ جائیں اور شیطان ہمارے دل میں یہ ڈال دے گا اب تو گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے, اب تمہارا سارا کچھ چل گیا. نہیں, گناہ کے باوجود بچہ اگر غلطی کرتا ہے, ماں اسے ناراض بھی ہو جاتی ہے, لپٹ لپٹ کے ماں کے پاس آتا ہے, ایک طرف سے آتا ہے, دوسری طرف سے آتا ہے, آخر کار ماں کو گلے لگا لگا کے ماں کو راضی کر لیتا ہے. اسی طرح معبود کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں, میرے معبود, معبود تو ہی ہے میرا, غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی, میں نے غلط کر لیا, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, پروردگارہ تیرے حکم کم کی میں خیال نہیں رکھ سکا, مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن معبود تو میرا ہی ہے نا, اس گناہگار بندے کا خالق بھی تو ہے نا, اس گناہگار بندے کا گناہوں سمیت اس کا مالک تو ہے, میرے گناہوں سمیت جو میں ہوں میرا مالک تو ہی ہے, تیرے سے من لی غیرک, دعا میں ہم پڑھتے نا الہی و ربی من لی غیرک, تیرے سوا کون ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے, ہمارا ہاتھ تھامے. تو جب کوئی موجود ہے جو ہمارا ہاتھ تھام سکتا ہے, جب کوئی موجود ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کر سکتا ہے, پھر کسی اور کی طرف توجہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی جب توفیق عطا ہوتی ہے, پھر نمازیں, دعائیں, روزے وغیرہ, یہ تمام وسیلے ایک الگ شان بان سے ہمارے پاس زندگی میں داخل ہوتے ہیں, پھر ہماری روح کو ایک عجب تسکین ملتی ہے. اسی توفیق کے اوپر اس تمہید کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس حسب معمول حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ موجود ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس موضوع کے اوپر. جی قبلہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً توفیق کا مسئلہ یا توفیق کی گفتگو انسان کی زندگی سے بہت قریب کا مسئلہ ہے, اور ادھر میں نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ بعض اصطلاحیں, بعض لغات ہماری زبان میں جب آئے ہیں, منتقل ہوئے ہیں, تو ہم نے اس کو الگ سے ایک معنی بھی دیا ہے. یقیناً اردو میں توفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور جہاں بھی بولا جاتا ہے وہاں بہرحال سننے والے کا ذہن ایک معنی کی طرف متوجہ ہوتا, اور جس کو تبادر ذہنی کہا جاتا ہے. یعنی ذہن جو ہے ایک معنی کی طرف متوجہ ہو جاتا اور معنی ذہن میں آتا ہے. میں اب سب سے پہلے عام طور سے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں لفظ توفیق بول کر کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم نے اچھا کام کیا تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی توفیق ہوئی, اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوئی اور ہم نے یہ کام کر لیا. اور نہیں کر پاتا ہے آدمی تو آدمی ہم بہت بے توفیق ہیں, کسی طرف سے توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے. میں اپنی سی دونوں چیزوں میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا, مگر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی دو آیتوں کے ضمن میں توفیق کے کچھ معانی کے طرف توجہ دلائی ہے, جو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی توفیق کی تعریف ہو سکتی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 88 ہے, جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا, وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. میری توفیق صرف ہم نے انسان اللہ کا بندہ یہی کہتا جب کچھ ہو, میری توفیق اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. توفیق اگر مجھے حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ کہنا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. توکل تو علیہ توکل تو میرا بھروسہ اسی پر ہے, وہی میرا وکیل ہے, اعتماد اسی کی ذات پر ہے, وہ الیہ انیب اور انجام بھی اسی کی بارگاہ میں ہے, کہیں اور نہیں اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. ایک یہ آیت اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160, اللہ کا فرمان ہے کہ اَن ينصركم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر اس مدد پر کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی,
اس سے بڑھ کر
کوئی چیز نہیں ہے. فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ, اور اگر اللہ نے کہیں ذلیل کر دیا, توفیق چھین لی خذلان کو,
اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا
اور بے توفیقی تمہارا نصیب ہوا, تو فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ, پھر ہے کون جو تمہاری مدد کر سکتا ہے.
اللہ اکبر.
بس وہی مدد. ان دونوں آیت کو کے ضمن میں چھٹے امام ارشاد فرمارے ہیں, میں پورا قول پڑھوں اور پھر وضاحت کرتے ہیں اس کے کہ واقعاً امام فرماتے ہیں, اذا فعل العبد ما امره الله به من الطاعه كان فعله وفقا لامر الله عز وجل وسمي العبد به موفقا, اگر کوئی بندہ وہ کام بجا لائے جس کام کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے, اسے اطاعتوں میں سے کوئی بھی اطاعت ہے, کوئی کام ہے, اللہ نے اس حکم دیا تھا اور اس کو بندہ بجا لایا, تو کان فعلہ وفقاً لامر اللہ, تو اس کا یہ فعل, اس کا یہ عمل اللہ کے حکم کے موافق ہوگا. وسمی العبد بہ موافقاً, اور اس کام کے انجام دینے کی وجہ سے بندے کو موفق کہا جائے گا, کیونکہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا تھا بالکل ویسے ہی وہ امر بجا لایا, وہ کام کو ویسے ہی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کام کے اللہ کے حکم کے موافق ہو جانے کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ بندے خدا جو ہے موفق ہوا ہے, اس کو توفیق حاصل ہوئی ہے. وَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَن يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِّن مَّعَاصِي اللَّهِ, اور اگر کبھی اس کے برخلاف ایک بندے خدا جو ہے ارادہ کرے کسی گناہ کے انجام دینے کا, فحال اللہ تبارک و تعالی بینہ و بین ذلک تلک المعصیہ, اور جب جیسے ہی وہ ارادہ کرے اس برے کام کو انجام دینے کا, اللہ اس کام اور اس بندے کے درمیان میں حائل ہو جائے اور اس معصیت کو نہ ہونے دے. فطر کہا, یعنی معصیت نہ کرے, اس کو چھوڑ دے, وہ کان ترکہ لہا بتوفیق اللہ, تو اس کا یہ کام کا ترک کر دینا گویا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ترک گناہ کے لیے.
یعنی صرف اچھائی کی طرف اللہ کی نہیں توفیق
نہیں ہے,
برائی سے بچنے میں بھی اللہ کی توفیق ہے. یعنی حالات اللہ ایسے بنا دے کہ انسان وہ نیکی کو انجام دے سکنا اس کے لیے آسان بھی ہو جائے اور وہ دے پائے, اور حالات ایسے
بنا دے کہ وہ کرے ہی نہ
پائے کی طرف بڑھ نہ سکے اور وہ نہ ہو سکے. یعنی ابھی تک عام طور پہ توفیق کا یہی اچھائی میں صبر سمجھا جاتا ہے کہ اچھائی میں اللہ توفیق دیتا ہے, لیکن نہیں, برائی سے بچنے میں توفیق بھی پروردگار
کی طرف سے ہوتی ہے اور آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے, یہ بھی توفیق الہی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں, ومتا ومتى خلى بينه وبين تلك المعصية حتى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقه. اور اگر خدا اللہ نے اس کے اور گناہ کے درمیان اس کو آزاد چھوڑ دیا, یہ خود قابل گفتگو آزاد چھوڑ دیا, میں بھی کہتا ہوں آزاد چھوڑ دیا, اور آزاد چھوڑنے کی بنیاد پر اس نے اس برے کام کو انجام دے دیا, فقط خدل ہو, اس کا مطلب کہ اللہ نے اس سے توفیق اٹھا لی, ہاتھ اٹھا لیا, اس کو ذلیل کیا, اس کی مدد نہیں فرمائی, اور توفیق ولم یوفق ہو, اس کو توفیق عنایت نہیں کی. تعریف نسبتاً آگے اس میں کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس اچھے کام کو انجام دے لے, یہ بھی توفیق الہی ہے, اور برا کام کرنا چاہتا اور ایسے حالات بن جائیں کہ اس برائی کو انجام نہ دے سکیں, یہ بھی توفیق الہی ہے. بسا اوقات انسان جب کبھی بھی برے کام کو انجام دیتا ہے, اگر غور کرے, واقعاً اپنے اس برے کام کی طرف غور کرے, تو نہ جانے کتنے مراحل ایسے آئے ہوں گے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے چھوڑ سکتا ہے, اللہ نے اس کو توفیق دی ہے دور ہو سکتا ہے. کبھی اس کے نفس میں ایک بات آتی ہے, احساس ذلت کبھی کی صورت میں, اگر یہ کسی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا, اور کبھی واقعاً کہیں ایمان پایا جاتا ہے تو اس کا ایمان ذرا سا جاگتا ہے, لیکن چونکہ ایمان وغیرہ کے جو لذت ملنے والی ہوتی ہے, انسان اندر سے اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ ایمان کی لذت کو فوراً محسوس نہیں کرتا ہے, اور جو سنتا ہے کسی سے تو اس لذت کا تعلق آخرت سے ہے کہ اگر تم اس ایمان پر باقی رہے تو قیامت میں تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا, جبکہ اس کے برخلاف گناہ کی لذت جو ہے اسے فوراً حاصل ہوتی ہے.
یعنی دین کا معاملہ ادھار کا سودا ہے
مثلاً, یہی اس کا ہوتی ہے. اس بنیاد پر بہت سارے مراحل میں اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے, اور جس کو ہم کہتے ہیں انسان کے اندر کا ایک نفس لوامہ اس کو ٹوکتا ہے, ملامت کرتا ہے کہیں نہ کہیں. میں چاہوں گا یہاں ایک حدیث کو پیش کر دوں تاکہ وضاحت ہو جائے روایت کو, کہ روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس محبت کی بنیاد پر پروردگار عالم ہر اپنے بندے کو اس کے گناہ کی جتنی ذلتیں ہو سکتی ہیں, رسوائی ہو سکتی ہیں, اس سے بھر مسلسل بچاتا ہے. اور اسی بنیاد پر ہم اللہ کو اپنے معبود کو ستار العیوب کہتے ہیں, کہ عیوب کا چھپانے والا, وہ عیبوں کو چھپا دیا کرتا ہے. تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے. جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ اٹھتا ہے, اور توبہ کیے بغیر پھر اسی کو یہ دوسرا گناہ کر لیتا, دو پردے اٹھ جاتے ہیں, اور پھر توبہ کیے بغیر تیسرے گناہ کو انجام دیتا ہے, یا اسی کی تکرار تیسری مرتبہ کرتا ہے, ایک اور پردہ ہٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ متوجہ ہوئے بغیر وہ 40 گناہ کر لیتا ہے, تب بھی اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے پروں سے اس کو ڈھک لو, یہ دوسروں میں بدنام نہ ہونے پائے. اور فرشتے جو ہے بڑھ کر کے اس حائل ہو جاتے ہیں اور بدنام نہیں ہونے دیتے ہیں, لیکن پھر بھی بندہ نہیں مانتا اور گناہ کرتا ہے, تو فرشتے اپنے پروں کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کا گناہ عام ہو جاتا ہے, لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. اس سے ہی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے, اللہ سب کو بچائے اور بچاتا ہی ہے, لیکن اگر کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے معاشرے میں بدنام ہو گیا, لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں, تو معاشرے کو برا کہنے کے بجائے خود ہی سوچنا چاہے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں, جس معبود نے مجھے 40 پردوں کے نیچے محفوظ رکھا تھا, چھپا رکھا تھا, بچایا تھا, اس کی ستاریت اتنی عام تھی, میں نے توبہ استغفار کیے بغیر مسلسل کتنے گناہ کر لیے ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان میں جو ہوں بدنام ہو گیا. تو اللہ بہرحال توفیق دیتا ہے. خود یہ روایت کا کہنا ہے کہ 70 حجابات میں وہ رہتا ہے, اور ایک حجاب کو اٹھ جانے کے بعد پھر بھی ابھی چالیس حجابات میں رہتا ہے، ایک حجاب کے اٹھ جانے کے بعد ابھی 39 ہیں، پھر 38 ہیں، مسلسل رہتا ہے، اللہ وہ توفیق دیتا ہے کہ کیوں بھائی اپنے کو لے کر کے جاتے ہو، لیکن وہ کرتے ہی چلا جاتا اور توبہ نہیں کرتا ہے، تو یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ خلا بینہ و بین تلک المعصیہ، جاؤ اب تمہیں ہم نے تم کو آزاد چھوڑ دیا، ہاں مثلا ضد سے نہیں باز آتا ہے، ہاں تو ایک مطلب جلتے ہوئے چراغ کی طرح بڑھتا جلا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا تھا، ایک مرتبہ ماں یا باپ جو عاجز ہو کر کے جلدی سے اس گرمی کی طرف اس کا ہاتھ جھٹکے سے لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو اس کی تکلیف کا پتہ چل جائے، جاؤ ایک مرتبہ محسوس ہو جائے، شاید محسوس ہو جائے تو وہ پھر اس کی طرف ڈر کی وجہ سے نہیں جائے گا، چھوڑ دیتا ہے اللہ، اور جب وہ بدنام ہوتا ہے تو شاید اس کو توفیق حاصل ہو جائے توبہ استغفار کرنے کی۔
لیکن نسل انسانی کے ساتھ بھی تو معبود نے یہی کچھ کیا نا، اللہ نے حضرت آدم کی نسل میں پیدا کیا، نبی کی نسل میں پیدا کیا، یہ برائی اور سرکشی کی طرف دوڑتا چلا گیا، حضرت نوح کا طوفان آیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو بچا لیا، حتیٰ کہ ابو البشر حضرت نوح بن گئے، اس کے بعد پھر یہ برائی میں پڑتا گیا اور سرکشی کی طرف چلتا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نمرود جیسے بادشاہ کے ظلم کے پنجوں میں پھنس گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے ان کو آزادی دی، پھر فرعون کے پنجوں میں پھنستا ہے یہ انسان انسانیت کلن، اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیج کے اللہ نجات عطا کرتا ہے، پھر دنیا میں پھر یہ بیٹیوں کو زندہ گاڑنا شروع کر دیتا ہے، ظلم کے جبر کی بلندیوں پہ، جہالت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، پروردگار عالم رحمت للعالمین کو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد ایمہ اطہار کا ایک سلسلہ ہے جو گائیڈنس کا سلسلہ ہے، جو انسان کو بتانا کا سلسلہ ہے، ان کو لیڈ کرنے کا سلسلہ ہے کہ برائی سے بچو، امام اس لیے نہیں ہے کہ ہم پارٹی بازی میں ہم امام کو مانتے ہیں اور دوسروں کو نہیں مانتے، دوسروں کو مانتے ہیں امام کو نہیں مانتے، پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انسانیت کو بچائیں اور انسان کو بچائیں، 11 امام شہید کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ اس کے بعد کیا کہتا ہے، کہتا ہے چلو اپنے نظام، تم جمہوریتیں، مغربی دور اور یہ ایڈوانس زندگی اور یہ ترقی یافتہ دور اور اس چیزوں کو، ڈاکٹروں کو، سائنٹسٹ وغیرہ کی ترقی اور کالج یونیورسٹیوں کو آزما لو، تو یہ ہاتھ سے سر اٹھانا ہوا، جب تم سب چیزیں چھوڑ کے آخر میں پھر آؤ گے کہ پروردگارہ اب ہمیں اس ہدایت کی طرف لے جا، منجی بشریت کو عطا کر دے، تو میرے خیال میں پھر انسان اس قابل ہوگا
آئے گا۔ اور یہ اس رخ میں جتنی بھی گفتگو آپ نے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قوت کی عطا ہے جو ہمیں اس نے اختیار دیا ہے، اور ہم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے اہتمام کیا کہ میں نے تم کو مختار بنا دیا ہے اور دونوں چیزیں دکھائے دیتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بتانے والے تمہیں آئے ہماری طرف سے آئے ہیں،
وہ بار بار بتایا
اور بار بار بتا رہے ہیں،
بار بار بتایا،
اور حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ تو رسول ظاہر تو جو سامنے آ گیا، تم نے تمہارے اندر بھی ایک رسول کو رکھا ہے، تمہارے اندر ایک رسول کو رکھا جس کا نام عقل ہے، شعور ہے، وہ بہرحال اگر انسان اپنے عقل اور شعور کو بیدار رکھے تو کبھی عقل انسانی کسی کو گمراہی کی طرف لے کر کے
اسی جاتے. میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ شراب وغیرہ کے بارے میں لوگ
اللہ بچا رکھے
جی اللہ ہمارے سب کو محفوظ رکھے، یہ بھی تو عقل کو زائل کر دیتی ہے، یعنی عقل کو سن کر دیتی ہے، عقل کام کے قابل نہیں رہتی، تو وہ اندر والا جو ہمارے اندر نبی ہے جو ہمیں ہدایت دینے کے اوپر معمور ہے، اس کو تھپکا کے صلاح کے پھر گناہ کروایا جاتا ہے، پھر گناہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، اگر اس کے بغیر بڑھ سکتا ہوتا تو لوگ اس چیز کا سہارا نہ لیتے۔
بس یہی ہے نا، عادت کسی انسان کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت جس چیز کی وہی اس کی نگاہ میں اچھی ہو جاتی ہے، روشنی ہر آدمی پسند کرتا ہے، مگر مثلاً چمگادڑ ہے وہ روشنی اس کو نہیں پسند آتی ہے، اس کو روشنی نہیں پسند آتی ہے، انسان اس عقل کے سن ہو جانے کا مطلب اگر آپ دیکھیں جو اس چیزوں کے خدا نہ کردہ وہ عادی ہو گئے ہیں تو اس کو سکون کہتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں، بے عقل ہو جانا، بے شعور ہو جانا، کسی چیز کا احساس نہ رہ جائے تو آدمی کہتا ہے اسے سکون ہوتا ہے،
گویا اندر سے وہ عقل زائل ہوتی ہے تو انسان گناہ کی طرف بڑھنے کے واسطے اس کے آزاد ہو جاتے ہیں، عاقل انسان اگر عقل کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا رہے تو گناہوں سے بچنا اس کا بہت زیادہ ممکن رہتا ہے، کیونکہ اندر والا ضمیر جس کو ہم کہہ لیں یا اندر والی عقل کہہ لیں یا شعور کہہ لیں یا اندر والا انسان جو ہے نا وہ ٹوکتا رہتا ہے، اور یہ اندر والی عقل تو قبلہ علماء جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ گناہ کے ساتھ وہ نہیں ہے، میچ نہیں کرتی ہے، تبھی وہ جس وقت ریٹیلیٹ کرتی ہے، اگر گناہ سے پہلے روکتی ہے، دوران روکتی ہے، اگر نہیں روکتی گناہ کے بعد ایک پشیمانی جو انسان کے اندر آتی ہے وہ روح کا ریٹیلیشن ہے، عکس العمل ہے،
نفس لبامہ جس کو کہا گیا،
اور وہ ریئیکشن کرتی کہ اب توبہ کرو، ابھی استغفار کرو، ابھی اللہ کی طرف واپس بڑھو، نا امید نہ ہو جانا، قبلہ گناہوں میں کئی دفعہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب انسان سے خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کے اوپر جب استغفار نہیں کرتا, معبود سے وہ ہو جاتا ہے, کم امید ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے اب کیسے معاف کرے گا, یا کرتا اس کی تکرار شروع کر دیتا ہے کہ اس گناہ کا اثر اس کے اندر سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, بلکہ اس کو صحیح طور پہ سمجھ کے انجام دینے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی تو توفیق کے سلب ہونے کا ایک وجہ ہوتا ہے.
اصل میں اس میں بیچ کی بھی قوتوں کا, لوگوں کا اور واسطوں کا بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر معصومین علیہ السلام کے اقوال کو دیکھا جائے تو کہا کہ اچھا عالم, بہترین عالم و مبلغ وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے والے کو نہ مکمل طور سے مایوس کرے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا, اور نہ مکمل طور سے اس کو با خوشبین میں مبتلا کر دے کہ تم کرو تو بھائی صاحب یہ کر لیں گے مثلا. یہ یقیناً ظلم کرتا ہے ایسا انسان جو نصیحت کرنے کے لیے, موعظہ کرنے کے لیے آئیں تو اس موعظہ اور نصیحت میں جو ہے اتنے حد تک بڑھ جائے کہ گناہ کرنے والا بالکل مایوس ہو جاتا ہے. اب ہمیں کہاں معاف کیا جائے گا بھائی, ہم تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں, یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے. یا اس کے برعکس جب تم کر لو گے, کچھ کر لو گے, فلاں تو ہیں ہی, فلاں تو اتنی امید دے دی کہ ہمیں گناہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. دونوں چیز جو غلط ہے, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ نکلنا چاہیے, جس کو کہا کہ خوف و رجا کے درمیان میں انسان کو رکھنا چاہیے. خوف بھی ہو کہ بہرحال گناہ گناہ اور وہ عادل ہے, گناہ گناہ ہے اور وہ عادل ہے, اگر اس نے اپنے عدل سے کام لیا تو سزا تو دکھائی دے رہی ہے, لیکن جہاں وہ عادل ہے وہیں وہ کریم بھی ہے, وہیں وہ رحیم بھی ہے, اور خالی کریم نہیں ہے بلکہ اکرم الاکرم ہے, اور خالی رحیم نہیں بلکہ ارحم ہے. حتیٰ کہ دعا کا جملہ یہ پایا جاتا ہے کہ پروردگارہ میں نے گناہ کیا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا, مگر میرا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو تیرے رحم سے بڑا نہیں ہو سکتا, تیرے کرم سے بڑا نہیں ہوتا, تیرا رحم اور کرم بہرحال بڑا ہر چیز سے زیادہ ہے. لہذا میں تیری امید تیرے رحم سے اور کرم سے جو ہے مایوس نہیں ہو سکتا, اور یقیناً پروردگار عالم نے بات کہ لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کے رحم سے تم کو کس نے مایوس کر دیا ہے, کس نے مایوس کیا ہے, یقیناً جو ہے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے, یہ ضلالت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں مایوسی. لہذا امید رکھنا چاہیے. امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان اندر کی گہرائی سے واقعہ نادم ہو اور اقرار کرے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے. اس لیے دعا کا جملہ یہ ہے کہ اگر پروردگار تیرے عدل مجھے جہنم میں ڈال دیا تب بھی میں وہاں تیرا ہی نام لوں گا, پروردگار میں تیرا ہی نام لوں گا کہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, اتنا تو کریم اتنا کیا, میں وہاں بھی سزا پا کر کے مایوس نہیں ہو جاؤں گا کہ اللہ اب بھی جو مجھے نہیں معاف کر سکتا ہے. اس لیے گناہوں کو کبھی سوچ کر کے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, امید. اور اسی طریقے سے کہ بہرحال گناہ گناہ ہے اور وہ عادل ہے, لہذا ایک ڈر بھی لگا ہوا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا عادل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کو کریم کہا ہے, رحیم کہا ہے, ستار کہا ہے, غفار کہا ہے, سب کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کی غفاریت اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اگر شرمندہ ہو جاتا ہوں اور میری آنکھوں میں جو ہے اگر واقعاً توبہ کے آنسو آ جاتے ہیں تو میرے گناہ کو پروردگار عالم دھل سکتا ہے, اور یقیناً دھل سکتا ہے. انسان کو احساس کم سے کم ہو. جب دو جملے خالی کہہ دوں کہ اگر انسان میں احساس گناہ جاگتا رہے, خالی احساس خطا جاگتا رہے
کہ یہ خطا کر رہا ہوں,
خطا ہے, احساس جاگتا رہے,
گناہ کر رہے, لیکن
احساس خطا کہ بہرحال خطا ہے, یہ غلطی ہے, یہ گناہ,
یعنی گناہ کو اچھا کام سمجھ کے نہیں
کرے جی, تو یہ احساس خطا جو ہے ایک دن انسان کو جو ہے خطاؤں کی گندگیوں سے نکال کر کے توفیق اور یقیناً موفق کر دیتی ہے اور کامیاب کر دیتی ہے انسان کو. اگر وہ احساس جائے
انسان ایسا ایسا گناہ کرتا رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں کام بھی ٹھیک کر رہا ہوں, یعنی غلط کام کو ٹھیک سمجھنے لگتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کو سچ سمجھ کے کر رہا ہے.
میں شاید مثال تو نہ دے سکوں, نہ جانے اس لیے کہ بس بسا اوقات جو ہے کوئی چیز بالکل سامنے سے کہنے میں جو ہے وہ برا بھی لگ جاتا ہے, لیکن ایک انسان اگر غور کرے سمجھ میں آ جائے گا. اگر انسان کبھی غور کرے کہ مثلا فرض کیجئے صبح ہوتے ہی غسل اور نہانے سے پہلے اس نے اپنا فریضہ بنا لیا ہے کہ ویسے ان کو یہ گناہ کرنے ہی ہے, وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آداب میں سے ہے, یہ تو تہذیب میں سے ہے، یہ تو ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مثلا فرض کیجیے، کہہ ہی دیتا ہوں، کھڑے ہو گئے آئینے کے سامنے جو ہیں، اور ایک حرام کام جس کو مذہب نے کہا ہے کہ بھائی تو داڑھی نہیں مڑنا چاہیے مثلا، اور آدمی ہر روز کر، احساس نہیں ہوتا کہ میں خطا کر رہا ہوں، احساس مر جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یعنی اصلاً جو ہے، جیسے میں مثلا یہ کہوں کہ اگر انتہائی بے عمل انسان بھی ہو، لیکن وہ بے عمل انسان سے گھر میں رکھے ہوئے قرآن، دعا کی کتاب، علم تابوت کوئی بھی رکھا ہو، خالی اگر کوئی لفظ بھی اس کے کان سے ٹکرائے گا کہ یہاں نجاست پہنچا دے، تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے. یار کس نے کہا یہ آدمی بھی ہے؟ اس لیے روح کانپنے لگتی ہے، حالانکہ بے عمل ہے، عمل نہیں کر رہا، لیکن احساس خطا اس کے مقابلے میں جن زندہ رہتا ہے، تو اس حد تک کہ وہ آدمی اس کو مرنے کاٹنے کے لیے جو ہے تیار ہو جائے گا، اور کافر کہہ دے گا کہ آخر کون ایسا کہا ہے، بھلا اس کو قرآن پر نجاست ڈالی جا سکتی ہے، یہ علم تابوت کو جیسا کیا سکتا ہے. یہاں احساس جاگ رہا ہے، اور اسی کے مقابلے میں ویسی ہی حرمت کسی چیز کے لیے ہے، مگر وہ روزانہ کر رہا، کبھی تصور نہیں ہو رہا. اس کا مطلب وہاں اس کا احساس جو ہے مر چکا ہے، احساس خطا ہی نہیں رہا ہے. اس احساس کے جاگنے کے بعد، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ مجبوری میں کیا جاتا ہے. ایک نجس چیز جان بچانے کے لیے آدمی کھا سکتا ہے، اگر اس کے کھانے کی وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے تو کر سکتا ہے. بہت سارے مجبوری کے مراحل ہوتے ہیں، اور اس مجبوری کے مراحل کو کسی سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ مجبوری ہے کہ نہیں میری، وہ خود جانتا اپنے خدا کے درمیان میں کہ میری مجبوری ہے کہ نہیں مجبوری ہے، اور اس کا جواب دے ہوگا وہ خود اپنے اللہ، میں ایک چیز میرے لیے مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے لیے مجبوری ہے. بس ہم فرض کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ایک جگہ، نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں، میں کھڑا ہو کر کے پڑھ رہا ہوں، میری 24 سال کی عمر ہے، 25-30 سال کی عمر ہے، اور ایک 75 سال کا آدمی ہے، کھڑا ہونے میں اس کا پاؤں لرزنے لگتا ہے، وہی نماز اور حکم وہی ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری کو جانتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو اللہ کا حکم اس کے لیے بدل جاتا ہے، وہ بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا، کچھ بھی کرے گا، مگر اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز اس کی وہی رہے گی. تو مجبوریاں آدمی جانتا ہے، اور مجبوریوں کی بنیاد پر وہ چیز جائز ہو سکتی ہے، حکم بدل سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال طے کرنا چاہیے. میں اس لیے کہوں گا کہ احساس خطا کو انسان اپنے اندر مرنے نہ دے، احساس خطا اور گناہ کو مرنے نہ دے. اگر وہ احساس جاگتا رہا، جیتا رہا، تو بہرحال وہی کہنے خطابی جملے کہہ سکتے ہیں، احساس خطا اگر ہوتا ہے تو حر کا مقدر پا لیتا ہے آدمی، اگر احساس خطا ختم ہو جائے تو یزید ہو جاتا ہے.
آغا صاحب، اگر احساس گناہ ختم ہی ہو جائے، ایک انسان فرض کریں کوئی خدا نخواستہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا کہ اس کا احساس گناہ نہیں رہا، گناہوں میں بالکل آلودہ ہو چکا ہے، لیکن اگر اس وقت وہ کوئی اچھا عمل انجام دینے لگے، مثلا استغفار کی تسبیح پڑھنے لگ گیا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، زبان سے پڑھتا ہے، زبان کے بعد اس کا جسم پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کی روح کی گہرائیوں سے اس کو تکرار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو پورے وجود میں پھیلا دیتا ہے، تو وہ اس کو گناہوں سے نکال سکتا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح کہ انسان نیکی میں پڑا ہوا ہے اور ہر واجبات کو انجام دے رہا ہے، مستحبات بھی انجام دے رہا ہے، اور حرام کاموں سے بچا ہوا ہے، اخلاقی طور پہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اچانک اس سے کچھ ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جو اس کو اس اچھائی کے ماحول سے نکال کر گناہوں کے ماحول میں لے جاتا ہے. یہ دونوں طرف یہ کام چلتا ہے نا، کہ نیکی کی طرف بھی لا سکتا ہے گناہوں سے نکال کے، اور گناہ سے نکال کے نیکی کی طرف، اور نیکی سے نکال کے برائی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟
قرآن نے کہا ہے کہ آدمی جب مستغنی ہو جاتا ہے تو اس میں طغیانیت آ جاتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر مستغنی ہو جاتا ہے، اتنا سب کچھ، اگر میرا کون بگاڑنے والا، تو اس میں غرور، اس میں تکبر، اس میں جو ہے آدمی کی طاغوتیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آدمی کہیں سے وہ اپنے کو مجبور پانے لگتا ہے تو سہارے ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے. اس لیے عالم دین نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کمزور کہا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور کو شہزور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پہلے ہی مرحلے میں ایسے صاحب قوت و طاقت کا سہارا لینا چاہیے جس کے بعد پھر کسی کے سہارے ضرورت نہ پڑے. آدمی اپنی مجبوری میں، مجھ جیسے آدمی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم پورا کر سکتے ہیں، اور اس سے نہیں ہوا تو اس سے بڑے سے کہتے ہیں نہیں، پہلے ہی مرحلے میں جو ہے اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے ہے، جو یقیناً اس کے بعد کسی قوت کا، یہ دعا کا سلیقہ ہے. بہرحال میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو ہم ذرا سا دوسرے مرحلے کی طرف چلے گئے، لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ یقیناً جو ہے خطا کرنے لگتا ہے آدمی، کیا خطا کے بعد جو استغفار وغیرہ جو ہے اس کو اچھائیوں طرف لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے؟
اگر آپ دعا نامید نہیں ہونا چاہیے،
نامید نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اس کے سلیقے کو بتایا. اگر آپ دعائے کمال پڑھیں تو دعائے کمال میں اسی کے ساری تعلیم، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اللہم اغفر لی الذنوب التی، کم سے چار جملے ہیں.
تخت الرجاء،
جی جی، اس میں مسلسل چار جملے ہیں جس میں یہ کہا کہ وہ گناہ جو مایوسی تلے آتی ہے، وہ گناہ جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ گناہ جس سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، وہ گناہ جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی،
دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں،
محبوس ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت تھوڑا احساس جاگا بھی تو اس سے پہلے اپنے خطا کا احساس جاگنا چاہیے، گناہ کا احساس جاگنا چاہیے ہے کہ پروردگار میں اس گناہ کو معاف کر دے، میرے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میرے اللہ اس گناہ کو
اور
معاف
جب انسان
کر دے.
کہ یہ معاف کر دے تو مطلب ہے دوبارہ کرنے کی نیت بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نا.
اس کے لیے کم سے کم جو ہے، میں نے اسی پروگرام میں کسی دن پیش کیا تھا کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعا میں نے استغفار کر لیا ہے، میری توبہ قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، تو کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ مولانا آپ بتائیں میں نے اس کو 70 مرتبہ پڑھ لیا آپ تو انشاءاللہ معاف کر دیں گے. نہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی گناہ سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو استغفار اور توبہ کر لینے کے بعد پھر کبھی اس کی زندگی میں وہی گناہ سامنے آ جائے اور وہ دعوت دینے لگے اور جی چاہ رہا خواہشات ہماری کھینچ کے لے جا رہے اس گناہ کی طرف، اسی لمحے ہمارا استغفار اور ہماری توبہ بھی سامنے آنی چاہیے اور وہ ہمارا استغفار اور ہماری توبہ مجھے یاد دلائے کہ یہی گناہ ہے، یہی خطا، اسے توبہ کر چکے ہو، اسے استغفار کر چکے ہو، اور اتنی تکرار کرے کہ آدمی کے خواہش پر اس کے عقل غالب آ جائے اور توبہ کا جذبہ جو ہے غالب آ کر کے گناہ سے بچا لیتے. امام کہتے ہیں کہ یقین کرو کہ تمہاری توبہ اور تمہارا استغفار قبول ہو چکا ہے انسان اگر. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو بہرحال اس موقع پر جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تھوڑا سا توفیق سے متعلق اور متعلق چیزیں
آصف، ایک توفیق کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں آصف، جی. یہ جتنی باتیں اپنے گفتگو کی آصف، یہ ساری توفیق کے بارے میں،
جی جی.
اگر انسان گناہ میں پڑا ہوا ہے تو اسے نیکی کی طرف آنا توفیق پروردگار ہے، اگر انسان نیکیوں پر قائم رہ رہا ہے یا نیکی کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہے تو توفیق خدا ہے، انسان اگر اچھا کام کر رہا ہے توفیق خدا ہے، اگر اللہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے قرب پروردگار عالم کی منزلیں طے کر رہا ہے وہ بھی توفیق خدا ہے، تو انسان کہاں ہے؟ سب کام جب توفیق خدا سے ہی ہونا ہے تو انسان کے بس میں کیا ہے؟
اس کو اگر آپ کہیں کہ بس ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے اور اس بس اور بے بسی میں چلا ہوا تو اس کی توفیق چھن جاتی ہے. یعنی اگر میں کہوں ابھی جو ہماری گفتگو کہی جا رہی ہے کہ پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ کو معاف کر دے، یعنی اس کا مطلب کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی اور مجھے بس میں یہ چیز ہے کہ اس کے لیے میں اقدام کر سکتا ہوں، اور واللہ یہی میرے بس میں ہے کہ میں استغفار کروں. اور اگر یہ بھی ہم نے اپنے بے بسی کا اظہار کر دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ جو اس کو کہتا ہے کہ خلا بین
اللہ کہتا ہے کہ اس کے اگر اللہ سزا بھی دیتا ہے، اللہ عذاب بھی دیتا ہے، تو اس کے عذاب میں بھی رحمت ہے.
یہ اصل میں اس کو کہہ سکتے ہیں، دیکھیے ایک الگ رخ ہے مگر باپ نے نکالا تو میں کہہ دوں کہ اگر عذاب ہے اور کسی گناہ اور خطا کی بنیاد پر تو سزا تو ہے، لیکن بہت سارے عذاب جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی سزا نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر انسان اپنے خطا اور گناہوں کی وجہ سے روز بروز اللہ کی ذات سے دور ہوتا چلا جا رہا اور اس یاد الہی اس سے غفلت میں پڑتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ اس کو بلا میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بلا میں مبتلا ہونے کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر اس کے اندر سے جاگے کہ نہیں، مجھ کو میں اس کے بارگاہ سے اس کے گھر سے دور ہو گیا ہوں. جیسا پھر میں کہتا ہوں کہ بہت ہی مشہور ترین واقعہ جس کو تقریباً ہمارے سامعین جو ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، کہ نبی کریم کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، دعا کر رہا ہے، رسول سے کہہ رہا دعا کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کر دی، اس کے تجارت چل گئی. اور اتنی چلی کہ وہ پہلی لائن سے دوسری لائن میں، دوسری صف سے تیسری صف میں، چوتھی صف سے، اور بالکل اب مسجد کے باہر. اور اب لگا کہ بھائی اب 24 گھنٹے میں کسی ایک نماز میں آپ پر لوگ پوچھا رسالہ تو آپ نے، وہ گیا کہاں؟ گیا اللہ اللہ کے رسول، آپ کو پتا نہیں اس کا کاروبار اتنا چل رہا ہے، اتنا چل رہا ہے کہ فرصت نہیں.
رحمت ہو گئی اس پہ اللہ کی، رحمت ہو
گئی، بے دین نہیں ہو گیا، وہیں اپنی دکان میں پڑھ لیتا اور کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو یہاں آ جاتا ہے. تو رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو میرے تو چیز دے دے، جو لے گیا تھا واپس، اللہ نے اس کو دیا تو میری چیز واپس کرے. جیسے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، نہیں نہیں بھائی جو مجھ سے لیا وہ دے دو. دے دیا، اس کا کام سمٹنے لگا سمٹنے لگا سمٹنے لگا، اور پھر جو ہے وہ جو مسجد سے دور ہو گیا تو پھر پہلی لائن میں آ گیا. یعنی یہ ایک درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ انسان جب جو ہے مستغنی ہو جاتا ہے تو مستغنی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جو اس میں طغیان بھی پیدا ہو جاتا ہے، دور بھی ہونے لگتا ہے. اللہ کی عطا اور رزق سے کیوں مایوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نماز کو چلا جاؤں گا تو میرا کسٹمر چھوٹ جائے گا، پھر کیسے کیا ہوگا؟ جس پروردگار عالم تم کو اس منزل تک پہنچایا ہے،
کاروبار تک
پہنچایا ہے، وہ کیوں ایسا کرے گا کہ
وہ کسٹمر نہیں دے سکتا؟ جو کاروبار دے سکتا ہے وہ کسٹمر نہیں دے سکتا.
یہ بے توفیقی تو انسان کے، تو انسان کے اقدار میں تو ہے، اب انسان کے بس میں ہے. اس بس میں، بس کا نام ہے ایمان، اس بس کا اور اس قوت کا نام ہے خود ایمان، ایقان، یقین جو ہے انسان کا. اگر یہ بس میں ہو تو انسان اپنے کو بدلتا، اپنے ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو.
اگر ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے انسان توفیق پروردگار عالم کا ہی طالبگار ہو جائے
جی،
تو اس کو ساری چیزیں میسر بھی تو آ سکتی ہیں.
اس سلسلے میں میں جلدی سے وہ حدیث پڑھ دوں
جی،
تو اسی سے بالکل متعلق ہے. اور یہ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اور آپ نے جو کلمہ ہم لوگ عام طور سے دہراتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب ہم اس جملے کو دہراتے ہیں تو اس ضمن میں جو ہے پانچویں امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا حول لنا ان معصیت اللہ الا بعون اللہ. جب ہم کہتے ہیں کہ لا حول، تو لا حول کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی قوت اور طاقت نہیں کہ ہم اپنے کو معصیت خدا سے بچا سکیں، الا بعون اللہ، مگر جب تک کہ اللہ کی مدد اور اعانت نہ ہو. اللہ کی مدد ہی سے انسان بس، یعنی توفیق الہی حاصل ہوتی ہے، انسان اپنے کو گناہ سے بچاتا ہے. ولا قوت لنا الا طاعت اللہ، اور ایسی اللہ کی اطاعت بھی ہم کو قوت اور طاقت حاصل نہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں، مگر کیسے؟ الا بتوفیق اللہ عز و جل، مگر جب اللہ توفیق عنایت فرماتا ہے تو یقینی معنوں میں وہ عبادت الہی بجا لاتا ہے. یعنی یہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم عبادتیں انجام نہیں دے پا رہے ہیں، یقیناً انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ بے توفیق نہیں ہو پاتی، بڑے بے توفیق ہیں، اور شاید صحیح کہہ رہا ہے. لیکن کیوں نہیں دعا کرتا اس مرحلے میں، اس منزل میں کہ پروردگارہ مجھے بے توفیق نہ رکھ، اے میرے اللہ، ہے میرے معبود، مجھے توفیق عنایت فرما تاکہ میں تیری عبادت کے لذت سے آشنا ہو سکوں. یقیناً جب انسان جو ہے ان چیزوں کو طرف متوجہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم یقینی طور پر اسے توفیق بھی عنایت کرتا ہے. میں کہوں گا کہ اگر اس طرح سے کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مقابل کے احساس کو بھی جاگ جانا چاہیے ہے کہ ہم دعا کریں. میں جلدی سے ایک روایت کو پیش کر دوں، پھر سرکار نبی سرکار مولائے کائنات مسجد میں آتے ہیں، مسجد نبی مدینہ کے حالات میں سے ہیں کہ دیکھا ایک شخص جو ہے نماز پڑھی، یعنی کوفے کا واقعہ، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے جلدی سے سلام پھیرا اور اٹھ کے چلا گیا. امام نے ٹوکا، ٹوک کر کے یہ نماز تمہاری نہیں ہوئی. کہا علامہ نے نماز پڑھی ہے جتنی پڑھنی چاہیے، تم فوراً اٹھ کے چلے گئے ہو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند نہیں کیا، تم اپنے کو سمجھ کیا رہے ہو کہ طرف کوئی اس سے کام ہی نہیں رہ گیا. نماز کے، نماز کی زینت کا نام ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرے. اور مولاہی نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کی ضرورت اس کو زیادہ ہے جس کے پاس سب سب چیزیں حاصل ہیں، اس لیے اس کی دعا کرنا ہے کہ معبود جب اتنی توفیقات سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اے معبود میری زندگی میں ان نعمتوں کو مجھ سے لینا لینا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ انسان کو، اس انسان کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس سب کچھ حاصل ہے، موجود ہے، حاضر ہے، اور اللہ نے ہر طریقے سے نوازا ہے، اس کو زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز پڑھ کر کے انسان کو بہرحال اپنی معبود سے گفتگو کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمارے قدرت اور طاقت میں کچھ نہیں ہے، تو ہی عطا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے عزت، اس کے توفیقات میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آدمی اقرار کرے کہ میں نے آنکھ مانگی نہیں تھی تو نے دیا ہے، ہاتھ مانگا نہیں تھا تو نے دیا، زبان مانگی نہیں تو، جب اتنی بڑی بڑی چیزیں پروردگارہ تو بغیر مانگے دے سکتا ہے، تو تیری بارگاہ میں ہم تیرے رحم کا واسطہ لے کر کے آ گئے ہیں پروردگارہ، تو ہمیں برائیوں سے بچانا، اچھائیوں کی طرف لے کر کے آنا، جو عطا کیا ہے ہماری زندگی میں ہم سے دور نہ ہو جائے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ توفیق کا نام ہے۔ جب ہم لا حول کہیں تو لا حول کا مطلب کہ یقیناً برائی سے ہم بچنے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ مدد نہ کرے، اور لا قوت، اور لا قوت الا عبادت اللہ، اللہ کی عبادت پر ہمیں قوت حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس کی توفیق حاصل نہ ہو، لیکن اس توفیق کی اور اس مدد الہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ توفیق اور عون الہی اسے ملتی رہے انشاءاللہ۔
آغا صاحب بہت اچھی گفتگو اور بڑا بہترین موضوع جو آپ کی طرف سے ملتا ہے ہمیں بھی اور ناظرین و سامعین کو بھی، اور پروردگار عالم جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں توفیق پروردگار عالم سے ہی انجام دیا جا رہا ہے جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں، اور اس میں ماہ مبارک کے رمضان وہ ایک خوبصورت موقع ہے جب یہ توفیقات میں خصوصی اضافہ ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں اکثر لوگ اس کو، شیطان یہی نہیں ہے کہ وہ کوئی برائی لا کے اسی میں مبتلا کرتا ہے، کئی دفعہ ہمارے مستحبات ہمارے واجبات کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا کا فرمان ہے کہ تمہارے مستحبات تمہارے واجبات کے راستے میں حائل نہ ہوں۔ رات کو کئی مرتبہ ایسے دعا پڑھتے پڑھتے اتنی طولانی کر دی کہ صبح فجر کی نماز رہ گئی، درست ہے نا؟ ہاں سب اس طرح کی بھی توفیقات ہوتی ہیں۔ روزہ کر رہے ہیں ہم، اب افطاری تیار کر رہے ہیں، سحری تیار کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں کے لیے کیا ہو گیا کہ اس بھاگ دوڑ میں ہم نے کیا کیا کہ اصل جو خود اپنے وجود کی طرف توجہ دینی تھی ہم نے، جو اپنی ذات کو اپنے روح کے اوپر توجہ دینی تھی، جہاں پہ ہم مثال کے طور پہ کل ہم قبر میں جب ہم تنہا ہوں گے جو کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا وہاں پہ اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں کئی مرتبہ ایسے کام جن کو ہم اچھا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، برے کام نہیں ہیں وہ، لیکن وہ برے کام ہماری توجہ کو اپنے آپ سے ہٹا دیتے ہیں، ہم خود اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جو ہم نے کام کرنے ہیں ہماری جو ضرورت ہے۔ یہ خاص توفیق کا مہینہ ہے، اس سے توفیق پروردگار عالم سے وہ چیز سمیٹیں جو عام حالات میں ہمیں نہیں ملتی ہے سب۔
جی
تو بہترین چیز کیا ہے جو ہم اس ماہ میں، جس کو
بارہ میں اس کو جلدی سے کہہ دوں، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس کہہ دوں کہ توفیق واقعی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں تو تعریف امام کے جملے میں ہو گئی ہے، میں اس کی ایک مثال دوں اور اس تو شاید بہت ساری باتوں کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ زمین پر بہت کیچڑ ہے، اور ایسی کیچڑ کہ جس میں آدمی پاؤں ڈالتا تو فوراً پھسل کر کے گر جاتا ہے، اور اس طرح کی اس میں چکنائی ہے کہ ایک مرتبہ گرا اور تھوڑا سہارا لے کر کے پھر اٹھنا چاہتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ کوشش کر رہا اور بڑی دیر تک اسی میں گر رہا، نکل نہیں پا رہا ہے، اتنی پھسلن ہے کہ اگر کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر کے اس کیچڑ کے کسی کنارے سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا کہ تم میرے ہاتھ کو پکڑ لو، میرے ہاتھ کو پکڑ لو تو میں تمہیں کھینچ لوں گا، تو میں کنارے تک لے آ سکوں گا، یہ بڑھتا ہوا گویا ایک توفیق ہے، انسان کو اس پھسلن سے نکلنے کے لیے توفیق بڑھ کر کے آئی، یہ توفیق ہوئی، اللہ نے کوئی اہتمام انتظام کیا، اور اب اگر کوئی شخص جو ہے اپنی انا میں یہ غروب نہیں کہ نہیں نہیں میں انشاءاللہ جاؤں گا آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئی ہوئی توفیق کو اس نے ٹھکرا دیا، یہ گناہ ہوتا ہے کہ آئی توفیق کو آدمی ٹھکرا دیتا ہے پھر وہ توفیق چلی جائے گی اور انسان جو ہے اسے۔ اب سوچیں انسان یہ کہ اپنی جوانی میں جب قوت ہے، طاقت ہے، جس میں وہ عبادتوں کو اچھی طریقے سے انجام دے سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، خود قوت اور طاقت کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور آدمی اس قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے بھی لاپرواہی کر جائے تو یہ کہا جائے کہ آئی ہوئی توفیق چلی جاتی ہے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے یہ گناہ. انسان کی زندگی میں ہر مرحلے میں پروردگار عالم توفیق دیتا ہے. اسی لیے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں بیماروں کو، جو مریض ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی، اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگارہ میں اس زمانے کی زیادت تیری تعریف کروں جب میں صحت مند تھا، اور صحت مند ہونے کی بنیاد پر جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی میں نے ویسے تری عبادت کی، یا اس زمانے کی زیادہ تعریف کروں جس زمانے میں مریض تھا، میں اپنے وجود کے اعتبار سے جیسے عبادت انجام دینا چاہیے میں نہیں کر پا رہا ہوں، مگر تو اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ میرا بندہ قید بیماری میں ہے اور نہیں کر پا رہا، مگر اس کا جی چاہتا ہے، اس کی نیت ہے کہ اس کو انجام دے، نہیں کر پا رہا ہے، تمہیں اس کی اس عبادت کو لکھ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر صحت مند اور تندرست ہے تو وہ توفیق ہے، اس توفیق سے اس نے اگر فائدہ اٹھایا تو یقیناً قابل تعریف اللہ کی ذات نے کہ ہم نے ساری قوتیں دی، ہم کو اس نے ساری قوتیں دی اور اس کا ہم نے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کر لی. بیمار رہیں تو یاد آتا ہے کہ جب اچھے تھے تو ہم اس کو کر لیا کرتے تھے، اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتے تھے، یہ دعا پڑھ لیتے، اور نہیں کر پا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن نیت صادق ہے، جوانی میں کر پاتے تھے اور اب نہیں رہے گی طاقت، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کو جو ہے چونکہ یہ قید بیماری میں آ گیا مگر اس کی نیت خالص ہے، سچی ہے، لہٰذا اس کی اس عبادت کو قبول. دونوں مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان چیخ کر کے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بڑھ جائے کہ معبود اس زمانے کے اعتبار سے تو قابل تعریف ہے کہ صحت دی عبادت کر لی، آج کے اعتبار سے بھی تو قابل تعریف ہے، اس لیے قابل تعریف ہے میں کر نہیں پا رہا ہوں مگر میری نیت اچھی ہے تو میرے نہ کیے کو بھی تو کیا ہوا شمار کر لیتا ہے.
اور سب باتیں بہت ہیں کرنے کی، اور وقت جو ہے نا حسب معمول گھڑی بہت تیز چلنے لگ جاتی ہے جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، اور بہرحال پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے دوست کا ٹیکسٹ ہماری طرف آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تبلیغات تو مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ تو ہم بہت کرتے ہیں، باتیں لوگوں کو سمجھاتے بہت ہیں، عمل نہیں کرتے، عمل میں کیوں فقدان ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم عمل سے دور ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور چلتے چلتے تھوڑا سا اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر کبھی سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم دوسروں کو سمجھانے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے ہیں، اپنے وجود کو نہیں سمجھاتے ہیں. قیامت کے حالات میں سے ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ جب جنت والوں کو لے جایا جائے گا تو کچھ لوگ جہنم کے قریب دیکھیں گے، کھڑے ہوں گے، اپنے دانتوں سے اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے. پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے دانتوں سے اپنی زبانیں چبا رہے ہیں؟ فرمائیں گے کہ یہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واعظ و نصیحت کی دنیا میں، اور ان کی واعظ و نصیحت پر دوسرے لوگ عمل پیرا ہوئے اور انہوں نے عمل کر کے بہشت پا لی، اور انہوں نے خود اپنی واعظ و نصیحت پہ عمل نہ کیا اور جہنم کے حقدار ٹھہرے. ناظرین کرام، خود کو سمجھانا ضروری ہے. ہم بار بار اپنے پروگرام میں ایک بات کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ اس ماہ میں خود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے عمل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں خود کیا کروں، میں خود کو کیسے امپروو کروں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وجود کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دوسروں کو چھوڑ دیں. ہم جہاز میں جب ٹریول کرتے ہیں نا تو اکثر وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آکسیجن کم ہوئی تو آپ کے سامنے ماسک گرے گا، پھر کیا بتاتے ہیں، پہلے اپنے منہ پہ رکھیں پھر دوسرے منہ کے منہ پہ رکھیں. یہ جنت کے معاملے میں بھی دوسرے کو فوقیت نہیں دینی، اس میں اپنا لالچ پہلے کریں، اپنے آپ کو پہلے بچائیں. خود بچنا پہلے واجبات میں سے ہے، دوسرے کو بچانا مستحبات میں سے ہے. دوسرے کو جہنم سے بعد میں بچائیں، پہلے خود کو بچائیں، خود کے اوپر توجہ دیں، اپنے عیبوں کی طرف توجہ دیں. کبھی جب میں تنہائی میں بیٹھوں اور لوگ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ میرے لیے پیش آ رہا ہے جو میرا حل نہیں ہو رہا، میرا کام ہے میں صرف اس سے ہٹ کے توجہ کروں، پروردگارہ مجھے بتا دے وہ مسئلہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں میں نے سستی کی کہ جس کی وجہ سے آج یہ مسئلہ مجھے درپیش آ گیا. ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایک بات یہ ہے. دوسری بات کہ کیا ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے؟ کیا دوسرے کو نہیں بتائیں؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو نہیں کریں، ذکر جی کریں لیکن وہ کریں جو اس کرنے کا حقدار ہے. ایک تبلیغ کرنا بھی ایک کرائٹیریا مانگتا ہے، ایک معیار مانگتا ہے، سمجھ بوجھ مانگتا ہے، عقل و شعور مانگتا ہے. ہر آدمی ہر لیول کی تبلیغ نہیں کر سکتا. چھوٹا سا کام کوئی اور ہے اور اس کو ایسے انداز میں کرنا کہ اگلے کے دل میں بات اتر جائے، اگلے کے ساتھ قرب پیدا کریں، پھر وہ نصیحت کریں. نہ یہ کہ جس کو چابی دینی ہو وہاں پہ آپ نصیحتوں کی کتاب اور پوٹلی لے کے بیٹھ جائیں کہ اب ان کو نصیحت کرنی، تم نے یہ غلط کر دیا، تم نے وضو غلط کیا اور وہ کیا. پہلے اتنی نفرتیں کہ نہ وہ آپ کے لے کر لڑائی جھگڑے اس میں، تو پہلے اس کے دل میں اتنی محبت پیدا کریں کہ وہ محبت کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں نجد کو، حجاز کو، پورے کو فتح کر لیا، لوگوں کے جسم کو فتح کرنا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، لوگوں کی سوچ فکر اور روح کو فتح کرنا یہ دین ہے، یہ مکتب تشیع ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ سحری کا وقت ہے اور یہ نماز فجر سے پہلے کا وقت، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، پروردگارہ تمام مریض مومن و مومنات جہاں کہیں مریض ہیں، پروردگارہ لیوٹن میں ہمارے دوست کاظمی صاحب، عقیل کاظمی ہیں، یہاں پہ ہمارے بھائی صاحب حوصلوں میں ہیں، ہماری بہن فریضہ نے کہا ہے اور دوستوں احباب نے بھی کہا ہے، رضا بھائی ہیں حوصلوں میں، ان کے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی ٹھیک ہوتی ہے کبھی اوپر نیچے، بہرحال جتنے مریض مومن مومنات جہاں کہیں ہماری بہن ہیں یہاں پہ لندن میں، ان کے بچے وغیرہ، اس تمام مشکلات، جس مشکل میں لوگ گرفتار ہیں، پروردگارہ تو رحمان و رحیم ہے، ہمیں ان دنیاوی مشکلات سے نجات عطا فرما تاکہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو سکیں اور اس کی طرف توجہ کر سکیں۔ پروردگارہ ہماری دنیاوی مسائل اور آخرت کے مسائل کو حل فرما، دلوں سے بغض و کینہ و تکبر اور ان قسم کی بیماریوں کو محو فرما دے۔ پروردگارہ جب اپنا مہمان بنایا ہے، پروردگارہ اس مہمانی کے دوران ہمیں وہ توفیقات عنایت فرما کہ جو پورا سال ہمارے ساتھ رہیں اور ہم تیرے دین کے وہ جلوے دیکھ سکیں، جو ہمیں گناہوں سے، برائی سے بچنے کی توفیق دیں اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق دیں۔ پروردگارہ جو دوست احباب دنیا کے کسی گوشے میں دین اسلام کی خدمت میں کسی حوالے سے مصروف ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، کسی مکتب سے ہوں، کسی مذہب سے ہوں، کسی راہ سے ہوں، کسی رنگ، نسل، قوم، قبیلے سے ہوں، پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اچھائی پھیلانے والی قوتوں کی مدد فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے مرحومین و مرحومات کو چادر حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگارہ وہ مراحل جو ہمارے جانکنی کے مراحل ہیں، قبر میں کے مراحل ہیں، ہمارے حساب کتاب کے مراحل ہیں، پروردگارہ وہ مراحل جو ہمیں پل صراط پہ لے جائیں گے، اور پروردگارہ وہ آخرت کے مراحل، پروردگارہ ان کو بخیر و خوبی طے کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی تمام ناظرین کرام، سامعین عزام اور ہماری بہنوں بھائیوں سب سے گزارش ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔